दौरान ये टेंशन चल रही है और उस टेंशन को एक सेक्टेरियन रंग भी दे दिया गया है। असल बात यह है, वो स्ट्रेटेजिक है और पॉलिटिकल है, ये सेक्टेरियन नहीं थी, सेक्टेरियन इश्यूज को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हुआ ये है कि चूंकि इराक, सीरिया और लेबनन में पहले ही ईरान का पल्ला भारी हो चुका था और उसके साथ साथ जैसे ही यमन में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं तो सऊदी अरेबिया को एक्शन लेना पड़ा ताकि वो अपनी पोजीशन को दोबारा रिस्टोर कर सके, और उसके साथ साथ अब वो कोशिश यही कर रहे हैं कि एक सुन्नी इत्तेहादी ग्रुप बनाया जाए जो कि ईरान के ग्रुप के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाए ताकि फिर निगोसिएशन या बैलेंसिंग ऑफ पावर हो सके। इसी वजह से इस वक्त ये टेंशन पहली है। लेकिन ये मैं कहता चलूं कि जो आप यमन में देख रहे हैं उसकी वजूहात बड़ी हद तक अंदरूनी है, निजी है,
जियोपॉलिटिकल है और सेक्टेरियन नहीं है। नवान जफर साहब, आप सऊदी अरेबिया में रहे हैं और आप वहां पे उनकी पॉलिसी को खास तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको हिकमत अमली नजर आ रही है और इसका बैकलैश क्या हो सकता है? क्या किसी स्टेज पे एरियल स्ट्राइक्स के बाद सऊदी अरेबिया इस जंग में एक तरह से हमें वहां पे उलझता हुआ या फंसता हुआ नजर आता है, या उसके जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो उसको सिक्योर करने में कामयाब हो सकता है?
जी, सऊदी अरेबिया अपने सिक्योरिटी इशू के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी हो या उसकी जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से वो हमेशा बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा है। और रिसेंट जो 2010 के बाद की एपिसोड चल रही है जिसमें हमें जो अरब स्प्रिंग भी नजर आती है और मुख्तलिफ मालिक में जो इनके हुक्मरान थे उनको टॉपल भी किया गया, उसके बाद से ये और ज्यादा सेंसिटिव हो गए इस मामला के ऊपर। उसके बाद रिसेंट जब हम देखें कि 2011 में और उसके बाद इन्होंने जब ये सीरिया के अंदर जो अपराइजिंग हुई और सऊदीया ने उसको सपोर्ट किया कि रिजीम चेंज किया जाए, उसमें पूरी तरीके से यूएसए ने उसको खुल के सपोर्ट नहीं किया जिस तरह वो सऊदी अरेबिया चाहता था कि इनको हटाया जाए और एक नया जो रिजीम लाया जाए, तो वो सपोर्ट नहीं किया गया। सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी वो चाहता था इम्प्लीमेंट करना वो नहीं की गई और उस पॉलिसी के फेलियर की सूरत में अब ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर एक तरह से आईएसआईएस के खतरे के खिलाफ वहां पे सीरिया में भी काम कर रहा है। उसके बाद आता है आपका इराक का मामला, इराक में भी सेम यही सूरत हाल हुई और वहां भी अभी एक तरह से मतलब अमेरिका जो है आईएसआईएस के खतरे को बड़ा मतलब खतरा तस्वर कर रहा है बजाय इसके कि वो सऊदी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ कंसर्न शो कर सके। बाकी रह गया ये यमन का मामला, ये रुबैरी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये सेक्टेरियन मामला है ही नहीं, ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है और ये बहुत आप देखिए 1962 के बाद 1968 में फिर उसके बाद 78 में जब साले साहब आए हैं फिर 86 में 94 में इस बहुत सारे मतलब जंगें हुई हैं, फिर 2004 से लेकर 2010 तक 6 हमले इन्होंने किए हैं होतीज के ऊपर, तो ये एक इंटरनल मामला है जिसके अंदर आप देखें इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, उसके बाद आप देखें डिस्क्रिमिनेशन है वहां शियात के खिलाफ के बड़े बड़े अहदों से उनको इमीडिएटली उतार दिया गया ये 2001 के बाद, तो ये उनका तो इंटरनल डायनेमिक्स है और बहुत ज्यादा और उनको आप इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते कि अंडर द कार्पेट आप उनको डाल के आप एक जो सुन्नी कोई जो वर्किंग वहां पे ट्राइबल सोसाइटी है, सऊदी हमेशा उनके उनकी पॉलिटिक्स को और उनके अंदरूनी मामला को कंट्रोल करना चाहता है ताकि इसके जो फैक्टर जो एलिमेंट्स वहां पे हैं जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनके जरिए वहां पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब ये पॉलिसी इसकी इतनी कारगर नहीं रही क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारे और भी अवामिल आ गए हैं जिसमें आप देखें अलकायदा आ गई है, फिर उसको फिर ये जो अब आपके होती बाज है रेबल्स हैं ये आ गए हैं और इनको बहुत सारे ममालिक, खाली ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे ममालिक हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है,
और इसमें कतर का भी एक रोल हमको नजर आता है। तो बहरहाल ये है कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर बमबारी करके एक वही प्रिंसिपल जो प्रियम्पशन का प्रिंसिपल था जो प्रेसिडेंट बुश ने अपनाया था इराक के खिलाफ उसी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है और इसका फॉल बैक आएगा इनके ऊपर।
तो नुमान ये बताइएगा कि इसका फॉल बैक आएगा लेकिन क्या इसके जो भी असरात निकलते हैं, अगर सऊदी अरब के ज़ाहिर है उसने यहाँ पे ये एक्शन लेने से पहले डिफाइन तो किया होगा, एक स्ट्रेटजी उसके सामने टेबल पे होगी कि उसको गेन क्या करना है, उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो क्या ये मामला किसी स्टेज पे सऊदी अरेबिया के हाथ से निकल भी सकता है या ये मामला उसको इनक्रेज कर सकता है यहाँ पे हासिल होने वाली गेंस कि वो जो दीगर अरब ममालिक हैं मशरक वस्ती के अंदर जिनके साथ उसके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ इशूज़ आ रहे हैं जैसे सीरिया का मामला आपके सामने, लेबनान हो सकता है, तो क्या फिर यहाँ से अगर वो इनक्रेज होता है तो इसके असरात اور انداز میں دوسرے ملکوں تک بھی پھیل سکتے ہیں؟
جی دیکھیے، مجھے جو میں تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے سعودی عربیہ کے اندر مسلسل جا رہا ہوں اور وہاں پہ کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، مجھے جو یہ ریسنٹ اٹیک ہے یہ ایسے نظر آیا جیسے سعودی عربیہ نے بوکلاہٹ کے اندر جو ہے نا یہ اٹیک کیا ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا مطلب آپ دیکھیں، اگر 1.5 یا 2 سال کی آپ ہسٹری کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ان کے آپس کے اختلافات ہیں جی سی سی کے اندر بھی، قطر اور کچھ ایک دو ممالک ان سے دور ہوئے، انہوں نے مطلب سعودی ہیجمنی، آپ دیکھیں جی سی سی میں سب سے بڑا ہیجمون اور جو ڈومیننٹ رول ہے وہ سعودی پلے کرتا ہے، تو اس میں قطر نے ایک ایمرج ہوا ہے، اس نے تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ قطر کے اور ان کے آپس میں کچھ مسائل ہوئے، پھر امبیسڈر چلے گئے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بہرحال ان کا آپس میں وہ ریپروچمنٹ ہو گیا، دوستی ہو گئی، لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ سعودی عربیہ کچھ بوکھلایا ہوا ہے، کیونکہ اس کی سیریا پالیسی آلموسٹ فیل ہوئی ہے، اس کے بعد عراق پالیسی آلموسٹ فیل ہوئی ہے، اس کے بعد جو یمن کے اندر جس کو یہ اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں، یمن کو، بحرین کو، مطلب یمن کے اندر جو اس کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی اس میں ایک ڈینٹ سا پڑا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس کو پوری طریقے سے، کیونکہ امریکہ کی جو انٹرنل
پالیسی ہے
اب جنگ سے دوری چاہتے ہیں کہ بھائی نکلیں یہاں سے، معاملہ آپ افغانستان میں گئے آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ عراق میں گئے آپ کامیاب نہیں ہوئے، اس طریقے سے وہ سیریا میں سعودی عربیہ کو پوری طرح سپورٹ نہیں کر سکیں، اور یہاں بھی آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکے ہیں، کریں گے، کیونکہ ایران کا ایک خاموش رول ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ پلے کر رہا ہے،
میرا خیال ہے کہ ایران شاید بہت سمارٹ ہی پلے کر رہا ہے، اس میں سفارتکاری بھی شامل ہے،
اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے اور اس کو جانا اور سارے مالک اکٹھا کر کے بمباری کر کے ختم کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، ان کا ختم اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔
جی زبیر اقبال صاحب، اگر ہم امریکہ کے رول پہ دیکھیں، اس وقت وہ سعودی عربیہ کو بیک اپ کر رہا ہے، میٹیریل سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں جیسے ابھی نعمان نے بھی یہ کہا کہ ایک تو فرسٹریشن ہے سعودی عربیہ کے اندر، ریاض کے اندر، کیونکہ سعودی عربیہ جو ایران اور امریکہ کے ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوئیں اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھا اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ شاید یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہیں تہران اور واشنگٹن قریب آئیں، دوسری طرف صدر بشار الاسد کا جو معاملہ تھا وہاں پہ بھی سعودی عرب کی یہ پوری خواہش تھی کہ امریکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں پہ اٹیک کرے، اور امریکہ نے اپنے مفادات اور اپنی پلاننگز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اگینسٹ جانے کا فیصلہ کیا، تو ایک خلیج سا نظر آیا ان دنوں میں، ان پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، تو کیا یہ اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش ہے کہ امریکہ اس میں بیک اپ کر رہا ہے سعودی عربیہ کے اس اسرشن کو؟
بات یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں اور بڑے اہم آبجیکٹیوز ہیں، ان کو انہیں دیکھنا ضروری ہے، یقیناً ان آبجیکٹیوز میں اب کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوئی کلیئر کٹ پالیسی استعمال نہیں کر سکتے، ایسے معاملوں میں آپ شارٹ ٹرم پارشل قسم کی پالیسیز استعمال کرتے ہیں جو کچھ لوکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر امریکہ P5+1 کی جو اگریمنٹ ایران کے ساتھ ہونے والا ہے اگر وہ کامیابی سے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ اور ان کے ایلائی جو ہیں ان کی پاور بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایران پہ انفلوئنس کر سکے، اگر ان کی پاور بڑھتی ہے تو پھر وہ یقیناً ایک بیلنسنگ قسم کا رول اختیار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عربیہ پہلے بہت ہیسیٹنٹ ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ عراق میں یا سیریا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سعودی عربیہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ضروری ہوگا، اس لیے اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ باقی اس علاقے کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس اور کوآپریشن پیدا کرے۔ ایسی سچویشن میں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو بیلنس کیسے کریں گے۔ یاد رہے کہ عرب اسپرنگ کے بعد پورے علاقے میں ایک انسٹیبلٹی پھیل گئی تھی۔ نارملی یہ جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے جسے ہم پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں، یہ کوبلب تھیرم بن جاتا ہے جس کے تحت ریئیکشنز اور ریئیکشن اور نان ریئیکشن جو ہوتا ہے اس میں ٹپیکلی پہلے اوور ریئیکشن ہوتا ہے پھر گریجولی وہ کنورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں آپ اس وقت اوور ریئیکشن دیکھ رہے ہیں۔ امید یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ اوور ریئیکشن کامیاب نہیں ہوگا اور اگر پیس موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ ایران اور ایلائز کے درمیان ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن کی طرف قدم بڑھنے شروع ہو جائیں۔ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کی بیسک وجہ ایک یہی ہے کہ جو عرب اسپرنگ کے بعد جو انسٹیبلٹی پیدا ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں تھے، کیونکہ انسٹیٹیوشن نہیں تھے, آپ کو یہ مشکل سامنے آ گئی ہے. اس مشکل وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن بن جائیں جو کہ بیلنسنگ آف پاور کر سکیں, جس کی وجہ سے پھر ایک کنورجنٹ فورس شروع ہو جائے گی. کب شروع ہوگی, کیسے ہوگی, اس کے لیے ایکسٹرنل فورسز کو انوالو ہونا بہت ضروری ہے.
ایک تو ہم نے یہ اس کا انالیسس کر لیا, اس کا احاطہ کر لیا, اس کے جو وسیدر امکانات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یا کسی حد تک اگر یہ ریجنل یا گلوبل سین پہ جو ایشو جس طرح سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اب اس کے تھوڑے ہم ریجنل پہلو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے, اگرچہ پارلیمنٹ جس کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے, پارلیمنٹ سے تو یہ آواز ہمیں نہیں آ رہی, لیکن پارٹیاں اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہی ہیں. اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ ایک متحدہ اپروچ, متحدہ سوچ اختیار کرنی چاہیے کہ پاکستان کو کس طرف کھڑے ہونا ہے, کیا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان نے اس سے پہلے جو رپورٹ ہوا پچھلے دو تین دنوں کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھیں, ایک لمحے کے لیے لگا کہ پاکستان شاید متحرک انداز میں سعودی فورسز کو یا اس کوئلیشن کو جوائن کر رہا ہے, لیکن پھر وضاحت آئی پاکستان کے وزیر دفاع کی جانب سے کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ہوگا. ہم آپ کو خورشید شاہ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں, انہوں نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے اس ریفرنس میں, ہم آپ کو ان کی گفتگو سے ایک جھلک سنواتے ہیں.
جو دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات ہیں اس پہ جانے سے پہلے کم سے کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے.
جی, یہ خورشید شاہ صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی. نعمان, اس پہ آتے ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ماڈسٹ اپروچ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے ان حالات میں, جب بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ بہت سارے مبصرین اس جانب فوکس کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیکٹیرین ڈویژن نہیں ہے یا اس بنیاد پہ بلاک نہیں بن رہا, لیکن الٹیمیٹلی دو بڑے پلیئر نظر آ رہے ہیں, سعودی عربیہ اور ایران. ایران ذرا پس منظر میں ہے لیکن بہت واضح, اور پاکستان کی اپنی جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو اس ریفرنس میں آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے لیے کیا ماڈسٹ اپروچ ہو سکتی ہے.
اچھا, اس میں اسد صاحب, ایک پاکستان کے اوپر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا, جو زبیر صاحب نے کہا کہ اگر ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے, نیوکلیئر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ تکلیف ملے گی, تو میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ میں پرسوں ہی وہاں سے آیا ہوں, تو ایک ہفتہ پہلے ایک بہت مطلب ایک پرنس ہیں, سعودی پرنس نے بیان دیا تھا کہ اگر یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ایران کا, تو پھر سعودی عربیہ بھی نیوکلیئر اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا, اور ہم بھی اپنا اس حق استعمال کریں گے کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ویپن ہونا چاہیے اور دوسرے معاملات ہونے چاہیے. تو یہ تو نہیں ہوگا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ہے مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ کوئی ایسی کوشش نظر وہاں پہ نہیں آ رہی. اچھا, اب آتا ہوں پاکستان پہ کہ یہاں پہ کیا ہے. دیکھیں, پاکستان میں جو کچھ دوستوں سے یہاں ملا ہوں, اس کے بعد ان کی جو نیریٹو سامنے آیا, وہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوری طور پر فوج بھجوانی چاہیے, کیونکہ وہاں ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیشن کا رول پلے کرنا چاہیے. تو دیکھیں, وہ دونوں باتیں جو ہے وہ مطلب مجھے ایسی پوسیبل نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر آپ اپنی فوج بھیجیں گے تو آپ اپنی پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. نمبر دو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی میڈیشن ہو, تو میڈیشن پاکستان کا رول فی الحال نہیں ہے اتنا بڑا, وہ آپ نہیں میڈیشن پہ ان کو ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکتے کہ آپ سعودی ٹیم کو بٹھا دیں اور جا کے ایران والوں کو بھی لا کے بٹھائیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ اپنا معاملہ کریں. لیکن ایک چیز کی جا سکتی ہے کہ ود ان یمن ہم جو ہے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو کوئی بھی نہیں کر رہا, کہ اس کے اندر لے جا کے بیٹھیں, بے شک یونائٹیڈ نیشن کا رول کیا جائے, بے شک ترکی کو بٹھایا جائے. اور اگر ہم کچھ یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس وقت ویسٹرن کنٹریز کو دور کر کے جو مسلم کنٹریز ہیں جو انفلوئنشل ہیں, مطلب ترکی کو لایا جائے, پاکستان وہاں جا کے بیٹھے اور وہاں پہ ایران اور ان کو دونوں کو بٹھا کے کہیں گے کہ انٹرنل جو معاملات ہیں, پاور شیئرنگ کا جو معاملہ تھا جو 2011 سے جو جی سی سی انیشیٹو آیا تھا, اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیں, جی سی سی انیشیٹو جو تھا اس وقت بھی ہم اس کے خلاف تھے کہ انہوں نے پیس اور جسٹس میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کیا تھا, جسٹس کو چھوڑ دیا تھا اور پیس کو لے لیا تھا کہ چلے جی سال اور نہ ہو جائے, چلے پیس کر لیں. اور علی عبداللہ صالح کا جو 33 سال کا جو دور تھا جو اس نے کلین کی تھی, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس پہ کوئی جسٹس والا معاملہ نہ کیا جائے. اس کا دیکھیں اب یہ معاملہ ریزلٹ سامنے آ گیا ہے. اور ابھی بھی جتنی جلدی یہ لوگ انٹرنل معاملات پہ توجہ دے دیں گے اور یہ مطلب کاسمیٹک سرجریز نہیں کریں گے تو یہ بچ جائیں گے. لیکن اگر اس کو آپ خالی شیعہ سنی والا معاملہ کر کے اتنا سمپل کر کے جنگ کرنے کی طرف جائیں گے, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پاکستان کو بڑی بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو ہمارے تھنک ٹینک لیول تو ہے ہی نہیں یار, اگر کوئی ہیں تو ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. اور اگر اس نے سائڈ لے لی, کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے, جو ڈیفینس ہے, وہ ان کے اپنے پرابلم ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ معاملات کے اوپر. ہماری سیکیورٹی, ہمارا جو فورن پالیسی جو ہے وہ ہماری اپنی ہے. ہمیں کسی کا ایک پارٹی نہیں بننا چاہیے, ہمیں کوئی ایک پروسیس ایسا شروع کر دینا چاہیے جو ہے بہتری کی طرف جائے. ہمیں بالکل اسے پارٹی اور اپنی فوج کو کبھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے نہیں چاہیے, کیونکہ بوٹس آن گراؤنڈ کے اندر بھیجنا آسان ہے, تو اس سے آپ کو اس کو نکالنا, ایگزٹ اسٹریٹجی بنانا
بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اس میں جب
آپ
انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں, دوسرے وہاں اسٹرکچرنگ ہوتی ہے, آپ کی فیوچر اسٹرکچرنگ ہوتی ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ ٹرائبل معاشرہ ہے وہاں پہ اور وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاور شیئرنگ چیز ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ پاکستان کے اتنا تو نہیں وہ معاملہ کرتا. اور شیخ میں جو ابھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ, وہاں پہ بھی مصر ریلکٹنٹ ہے اپنے مطلب بوٹ بھجوانے کے لیے گراؤنڈ کے اوپر. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایریل سپورٹ دے سکتے ہیں, آپ کو ڈیری مطلب سپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ,
اس کے باوجود کہ سعودی عربیہ کی بہت بڑی سپورٹ مصر کو حاصل ہے, فائنانشلی بہت سپورٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ اس کو, مصر کو
70,000-80,000 لوگ گنوا چکے ہیں. تو اس کے اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر آلموسٹ 45-50 million مطلب شیعہ بھائی بہن ہمارے ہیں, تو وہ ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے.
میں اسی طرح بات ہوں زبیر اقبال صاحب, زبیر اقبال صاحب, جب یہ خدشہ ہو اور یہ تاثر پیدا ہو رہا ہو کہ یہ شیعہزم یا سنیزم کی بنیاد پہ کوئی بلاک بن رہا ہے, تو اس میں پاکستان کے لیے سینسٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے, ماڈسٹ اپروچ کیا ہو سکتی ہے, اور پاکستان کو کیا لائن اس میں لینی چاہیے؟
دیکھیں جہاں تک شیعہزم اور سنیزم کی پرابلم ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہے, اس میں پاکستان کا رول اتنا اہم نہیں ہوگا جتنا کہ ہم امید رکھتے ہیں. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کو اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھنا ہوگا. یقیناً اس سیلف انٹرسٹ کی بیسس پہ سعودی عربیہ کی نیشنل انٹیگریٹی اور جیوگرافیکل انٹیگریٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو ضرور کریں, لیکن ہم کسی دوسرے ملک میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ہم لوگوں کے پاس یا باقی مسلمانوں ممالک کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل. ہم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں, اس لیے ہمیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہوگا. اسی میں یہ جو اس وقت ایگریمنٹ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ, نیوکلیئر ایگریمنٹ بڑا عام ہے. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اس کے خلاف کھڑا ہو کے اپنے ویپنز بنانا شروع کر دے گا. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ممالک اور وہ آرگنائزیشن جو اس وقت دنیا میں حامی ہیں, جن میں یونائیٹڈ نیشنز شامل ہے, نیٹو شامل ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ ایران کے اوپر زیادہ انفلوئنس کر سکے. ایسی سچویشن میں بیلنسنگ ہو سکتی ہے اور ہم شیعہ سنی قسم کے کانفلکٹ سے بچ سکتے ہیں. ضروری یہی ہے کہ ہم ریشنلٹی کی بات کریں اور پیشن کی طرف نہیں جائیں. کیسے ہوگا یہ بہت مشکل ہے, میں اس کے لیے کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا.
جی ظفر جسپال صاحب ہیں, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں ہمارے وائس آف امریکہ بیورو سے بات کی ہے. چند سیکنڈ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
جس طرح ہم سعودی سے بینیفٹس پہلے لیتے رہے تو اس میں آپ کو آج ان کے کرائسس میں مدد تو کرنی پڑے گی, مگر یہ بھی درست ہے کہ مدد کے بھی جو اگر ہم ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تو ہمیں بھی کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں پہ تک سرو ہوتا ہے اور کتنا ڈیمیج ہوتا ہے. سعودی اس وقت کرائسس میں ہے تو وہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوگی یا ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, مگر جو ڈپلومیسی ہے اس میں جب آپ ڈیمانڈ لسٹ لیتے ہیں تو وہ ون اسپیکٹرم پہ آپ کی بہت بڑی ہائی لسٹ ہوتی ہے, ہائی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, اور لوور اسپیکٹرم پہ آپ کی ریشنل ڈیمانڈس آ جاتی ہیں, تو ان بٹوین سم ویئر آپ سیٹلمنٹ کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا آیا یہ جو سپورٹ سعودیز کو دے رہے ہیں وہ اگینسٹ ایران کے تو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں آ رہی. اب ایرانیز اگر پراکسی وار میں ایرانیز اور سعودیز انوالو ہیں تو اس میں ہم دونوں ملکوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں ریلیشن شپ, تو ان دونوں کنٹریز کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے.
جی سامعین یہ تھے ظفر جسپال صاحب, ممتاز تجزیہ کار ہیں. اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم اس کا دوسرا جو ایک اور اینگل ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں 2500 سے 3000 کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اور لوکل میڈیا پہ جو سٹوریز آ رہی ہیں جو ان کے اہل خانہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں بڑی خوفناک پکچر پینٹ ہوتی ہے. ہم نے بھی گزشتہ روز وہاں پہ یمن کے اندر موجود کچھ پاکستانیوں سے بات کی تھی تو وہ ایک خوف و ہراس کسی سچویشن ہے, لوگ اپنا کاروبار اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ہنگامی حالات میں نکلنے پہ مجبور ہیں. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے بہت سارے ممالک نے بہت ٹائملی اپنے لوگوں کا انخلا کر لیا تھا, اس پہ بھی ایک تنقید ہو رہی ہے سفارتی حلقوں میں کہ یہ کام پاکستان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. سعودی عرب اس کے اندر ایک پارٹنر ہے, سعودی عرب اس کے اندر ایک پلیئر ہے, اور پاکستان کو واضح ہونا چاہیے تھا کہ اس کا الٹیمیٹلی جھکاؤ کدھر ہونا ہے, کس کی طرف اس کو کھڑے ہونا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ان پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ یمن کے اندر موجود ہیں. تو اس انیشیٹو میں بھی تاخیر کا ایک شکوا کیا جا رہا ہے, اس پہ حکومت کو کرٹیسزم کا بھی سامنا ہے. ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ جہاز بھیج دیے گئے ہیں جن میں پاکستانیوں کو فوری طور پہ ان کا انخلا ممکن بنایا جائے گا, اور ساتھ ساتھ کچھ بحری جہاز وہ بھی روانہ کر دیے گئے ہیں. یہ کب تک پہنچنے ہیں ان تمام پاکستانی کے لیے وہاں پہ جو موجود ہیں, نیک خواہشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں, سیکیور رہیں. اور گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں کچھ لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کو اپنی پالیسی اپنی اسٹریٹجی بڑی ناپتول کی بنانی چاہیے کہ اس کے اثرات ڈائریکٹلی ان کی زندگیوں کے ساتھ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اسی سیگمنٹ میں مزید جوائن کیا ہے, اس سے پہلے کہ ہم ایران پہ سوئچ کریں, ظفر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, زبیر اقبال صاحب بھی اور نعمان ظفر بھی, لیکن اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے, پروفیسر ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں, ریسرچ فیلو ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے, اور ایکسپرٹ ہیں سیکورٹی اینڈ نیوکلیئر ایشوز کے. سید محمد علی آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ ہمیں کوئکلی اپنا انالیسز دیجیے گا, جب ہم پہلے بات کر رہے ہیں یمن کی صورتحال کے اوپر, تو آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے ایک ماڈسٹ اور ایک معتدل اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟
بہت شکریہ اسد صاحب کہ مجھے آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا. میرے نزدیک پاکستان کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن ایسی مرتب کرے کہ تمام سائڈز کی ٹرسٹ اور کانفیڈنس اس کو حاصل ہو, اور اس سچویشن کو مزید ایسکلیٹ ہونے سے روکا جا سکے. پاکستان ہیز انف لیوریج ان ریاض, اس کا لیوریج تہران پہ بھی ہے, اس کا لیوریج یمن میں بھی ہے کسی حد تک, اور یہ اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز اور سائٹس کو انکرج کرے کہ وہ مزید حالات کو خراب ہونے سے روکے, کیونکہ گلوبل لیول پہ, ریجنل لیول پہ اور انڈیویجلی تمام علاقائی اور دیگر ممالک کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ کن محرکات کو مد نظر رکھ کر بنائی جانی چاہیے. میرے پیش نظر چار پانچ محرکات بہت اہم ہیں. اس میں آبویسلی پاکستان کی عالمی سطح پہ جو اسٹینڈنگ ہے, عالمی طاقتیں کیا پوزیشن لے رہی ہیں, دوسرے کہ پاکستان کے جو قریبی دوست ممالک ہیں وہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں اس پہ, پھر یہ کہ پاکستان کی عوام کا اس میں کیا سینٹیمنٹ ہے, چوتھی بات پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے, پانچویں بات کہ اگر کوئی دفاعی کمٹمنٹ یا انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آلریڈی ہماری جو آپریشن زربیز اور خیبر 2 چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی کراچی میں بھی انوالومنٹ ہے, انڈیا کے ساتھ بھی کچھ لائن آف کنٹرول کمپلیٹلی یعنی کہ نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹرنل ایکسٹرا ریجنل کمٹمنٹ شاید پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق مفاد میں نہیں ہوگی.
بہت شکریہ محمد علی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے ایران کے جوہری پروگرام پہ ہونے والے مذاکرات پہ, اور جانیں گے کہ کتنا قریب ہے, قریب الامکان ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے جس کے اشارے مل رہے ہیں, اور اس کا اوور آل پھر امپیکٹ اس ریجن کے اندر کیا ہے, ایران کے لیے کیا ہے, اور اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو انٹیگریشن ہے اس ریفرنس میں ہم ایران کے سفارتی جو پراسپیکٹس ہیں, امکانات ہیں, اس کی اسٹرینتھ کے, ان کا بھی ہم انالیسز لیں گے ایک بریک کے بعد.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف, جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جسٹن تھویٹس اور مسٹر زویر نیک. اور سامعین آپ کو معلوم ہے اور ہم آپ کو بتاتے بھی چلیں کہ بہت جلد ہمارا یہ پروگرام نئے نام کے ساتھ اور نئی ایک طرح سے پریزنٹیشن کے ساتھ سامنے آئے گا جس میں یہ سائمل کاسٹ ہوگا. آپ ہمیں براہ راست ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکیں گے. اس وقت بھی ہماری موک ٹرانسمیشن اس ریفرنس میں جاری ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایران کے جوہری معاملات پہ ہونے والے مذاکرات پہ, اور اس وقت لوزین میں ایران کے سفیر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے جان کیری کی, اور بڑا ایک طویل سلسلہ ہے ان ملاقاتوں کا جس کے بعد جو اشارے مل رہے ہیں ایران کی قیادت کی طرف سے, اور ٹویٹ بھی کیا ہے کچھ دیر پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے جس میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ اس پہ کوئی فریم ورک جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں اور اس کو آؤٹ لائن کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی. جو دیگر جی 5+1 ممالک ہیں ان کی طرف سے البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو اس میں زیادہ کمپرومائزز کرنا پڑیں گے. تشویش بھی ہے, کنسرنز بھی ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, خاص طور پہ اسرائیل اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو اس کے خدشات تھے یہ الٹیمیٹلی اس نیوکلیئر ڈیل کے نتیجے میں ایران آخر ایک جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جائے گا, اور وہ بنیادی طور پہ دنیا کے ساتھ ایک فیئر پلے جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کا اپنا ایک موقف ہے. انالیسز ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے زبیر اقبال صاحب, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک ہے. چودھری نعمان ظفر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی ایشوز, فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ, اور سید محمد علی, پروفیسر ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور وابستہ ہیں وہ تھنک ٹینک کے ساتھ سی ایس آئی ایس کے ساتھ. اور انالیسز ہم نے, زبیر اقبال صاحب آپ کے خیال میں آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں, اور جب یہ کہا جا رہا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی ایک ممکنہ حیات کیا ہو سکتی ہے؟
اس کے تحت انڈرسٹینڈنگز کچھ چیزوں پہ ہو گئی ہے, بڑی اہم چیزوں پہ. فار ایگزامپل ایک یہ کہ ایران 6,000 سینٹریفیوجز کے لیے تیار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے کہ یہ 10 سال تک اس قسم کی ریسٹرکشن رہے گی. اب جو چیلنجز ہیں جن پہ ابھی تک کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا اور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, وہ بڑی حد تک ٹیکنیکل ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے خلاف وہ کس سپیڈ سے ہٹائی جائیں گی, کیونکہ ایران کے اوپر ان کے بہت مشکل قسم کے اثرات ہوئے ہیں. دوسری بات جس پہ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران میں انسپیکشن کیسے ہوگی, اور ایران کی جو ریسرچ ہے نئی سینٹریفیوجز کے لیے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. یہ بڑی کمپلیکس سی باتیں ہوتی ہیں, ان میں بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ اس پہ کیسے باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود آیا ایران اس اگریمنٹ کے لیے تیار ہے کہ وہ اس قسم کی انٹروسیو انسپیکشن جس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے وہ تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ چونکہ ایران نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بڑی حد تک جو انریچڈ یورینیم ہے اس کو وہ رشیا کے حوالے کر دے گا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا, تو پھر بڑی حد تک جو پرائمری باٹل نیکس تھی وہ اب کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ اب ٹیوزڈے تک شاید فریم ورک اگریمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے, لیکن اس کے بعد پہ زیادہ مشکلیں شروع ہوں گی, کیونکہ آپ کو اگلے 3 مہینے میں تمام ٹیکنیکل
اور بالکل امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی ایک مشکل کام جو ہے وہ جاری رہے گا. بڑا لمبا رستہ ہے, طویل سفر ہے جس کو طے کرنا ہے. زبیر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اب اگلی انگیجمنٹ ہے, آپ سے ہم اجازت چاہیں گے آپ کے شکریہ کے ساتھ, لیکن گفتگو ہم جاری رکھیں گے. نعمان ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی, سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اسٹڈیز اس کے ساتھ وابستہ تجزیہ کار ہیں, اور ریسرچ فیلو ہیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. نعمان ظفر, ایران نیوکلیئر ٹاکس, آپ کی اوپینین اس کے بارے میں کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو اس وقت مشرق وسطیٰ ہے وہ آپ کو محفوظ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا وہاں پہ ایک نئی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک جو انفلوئنس ہے مختلف ملکوں کا, یا جیسے یمن کے پس منظر میں بھی جب ہم بات کر رہے تھے نئے بلاکس کا, ایران کو ایک نئی سفارتی, چونکہ اس کی انگیجمنٹس بڑھ جائیں گی, کیا تبدیلیاں ہوں گی مشرق وسطی کے اندر یہ ہو سکتی ہیں؟
یہ دیکھیں ایران کو جو میں فالو کر رہا ہوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ اس نے اپنے کیس کو پلی کیا ہے اور آلموسٹ مطلب وہ وننگ پوزیشن کے اندر وہ آ گیا ہے. تو یہ دیکھیں وہ پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ جی میں ہم اپنے سینٹریفیوجز کی تعداد کو نیچے لے آتے ہیں, وہ کل کئی عرصے سے کہہ رہا تھا لیکن اسرائیل اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. 6,000 تک انہوں نے ان سب کو منا لیا ہے. اس کے بعد اس نے یہ چیز سامنے لے آئی تھی کہ ہم تقریباً 8 سے 10 سال تک اسی اسٹیج پہ رہیں گے, اور وہ بھی اس کو بھی کتنے بھی ممبرس کے P5 کے پلس ون کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اب میرے حساب سے کہ مطلب 90% تو ان کی اگریمنٹ ہو گیا ہے, بیسک چیزوں سے اگریمنٹ ہوا ہوا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا دیا کہ ہمارے سب سے پہلے اکاؤنٹس کو آپ مطلب ڈی فریز کر دیں گے اور آن ورڈ جو ہے اسینشیل کو لفٹ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا اب آتی ہے بات کہ ریجنل امپلیکیشن اس کی کیا ہیں. ایک چیز جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ پچھلے ہفتے مطلب ایک سعودی پرنس کا مجھے ان کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, ان کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ اگر یہ اگریمنٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے کا سیم جو ہے مطلب پروسیجر ہمارے ساتھ بھی پھر ان کو کرنا پڑے گا کہ پھر ہم بھی اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے کہ اگر ایران اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ پاور یوز کرتا ہے, بے شک وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہیں جس کے لیے بھی ہے, کیونکہ وہ اس کو یہ پریزیوم کر رہے تھے کہ وہ مطلب ویپن بنا رہا ہے, تو اگر وہ بناتا ہے تو پھر ہم بھی ویپن بنائیں گے.
تو اگر ہم اس کو پاکستان سے جو بیان آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ ہمارے پاس جتنے تمام پوٹینشیل موجود ہے اس کے ساتھ ہم سعودی عربیہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے فیوچر پاسبل ایمبیشنز کے ساتھ؟
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک عجیب سا بخار ہے, مطلب ایران کی کوئی بھی چیز ہو بے شک وہ کر بھی رہا نہ رہا ہو تو یہ اسے ایک وہ لے لیتے ہیں کہ شاید یہ چیز ہمارے خلاف کی جا رہی ہے, تو اور کوئی ایک ایسی ایفرٹ نظر نہیں آتی. جنگی کے جتنے بھی ممالک ہیں آپ مطلب یو اے ای کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, دوسروں کو دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی جو ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے. ایران نے ہمیشہ میں ان کو جو دیکھتا ہوں کہ ایران نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تعلق جو جتنے بھی ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہمارے ہیں یا بائی لیٹرل اگر سعودی عربیہ کا لیا جائے تو اس کے جو تعلقات بہتر کیے جائیں وہ اس میں کوشش بھی کرتا ہے, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس میں نے دیکھے ہیں سعودی عربیہ میں خاص طور پہ جو اس معاملہ کو نارملائز ہونے نہیں دیتے, اور ان میں یہی رہے گا معاملہ کہ اگر ایران کے اندر ہو جاتا ہے ایگریمنٹ تو اس کے ہمارے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اور ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس چیز کو یوز کرتے ہوئے شاید اسرائیل مطلب یہ جو یمن کے اندر بھی معاملہ جو انسائٹ ہو رہے ہیں اور ہاں اس کو فیول دیا جا رہا ہے تو وہ جنگ کی طرف جانے کی کوشش جو ہے نا کرے گا معاملہ. تو مطلب میری نظر میں اتنی بڑی کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ وہ ویپن بنانے وہ جا نہیں رہے, اور ان کو ویسے بھی مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ ایران کو جیسے کسی ملک سے کوئی ملٹری تھریٹ مطلب ہو, یہ بھی ایسا بڑا وہ نہیں ہے پرابلم.
ایگزیکٹلی سید محمد علی, آپ کا انالیسز اسی ایران جوہری مذاکرات کے اوپر اور اس کے ساتھ جو دیگر جڑے ہوئے امکانات ہیں.
جی بالکل, بہت شکریہ اسد صاحب. میں آپ کے جو دونوں دیگر ساتھی ہیں ان کے ویوز سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامعین کی توجہ اس جانب منظور کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کو اس علاقے کی تصویراتی صورتحال کے تناظر میں دیکھنا میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا. ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے انالیسس کا ایون یمن کی صورتحال سے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایران کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نیگوسیشنز ایٹ اے ٹائم جب نیگوسیشن اتنے کرٹیکل سچویشن پہ ہے تو اس میں کس کا فائدہ ہے کہ اگر نیگوسیشن خراب ہو جائیں. جو اس وقت صورتحال ہے ایران کی داخلی سیاسی معاشی, جیسے کہ ہمارے ابھی ساتھی نے ابھی بتایا بھی بالکل صحیح, ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایران کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ ڈیل سائن ہو جائے, کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے ایران میں موجودہ جو اقتدار میں ہے وہ اسی مینڈیٹ کے اوپر الیکشن کے ذریعے حکومت میں آئی ہے کہ وہ اپنا ایران کا رابطہ باقی دنیا سے دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے, کیونکہ جو معاشی سینکشنز تھیں ان کا کافی برا اثر ہوا ہے ایران کی معیشت اور زندگی کے اوپر. اور ان کو ایک بریدنگ اسپیس موجودہ حکومت نے ایز اے ریزلٹ آف دا نیگوسیشن دے ہیو ہیلڈ ود دا یو ایس اینڈ پی 5+1 وہ الاؤ کی ہے. تو وہ اس سچویشن میں ان کے اپنے داخلی سیاسی مفاد میں موجودہ ایرانی حکومت کے نہیں ہے کہ یہ سینکشنز دوبارہ آ جائیں یا جو انہوں نے ریلیف اپنے عوام کو اکنامک ٹرمز میں دیا ہے وہ ان سے دوبارہ لے لیا جائے.
اچھا علی, ہم نے کوئکلی جانا اگلے سیگمنٹ پہ, ہمیں یہ بتائیے کہ اسرائیل ایک بڑا میجر پلیئر ہے اور دنیا کی بڑی طاقتوں بشمول امریکہ کے ساتھ اس کے بڑے انتہائی قریبی سفارتی تعلقات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ صدر باراک اوباما پریزیڈنٹ ہے مگر کانگریس کے اندر دونوں ایوانوں میں ریپبلکن کی اکثریت ہے, اور ایک متنازع خط بھی لکھا گیا ہے جس میں باقاعدہ ایران کو کہا گیا کہ ہم اس کو ریووک کر سکتے ہیں. تو اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ اسرائیل کو بھی اپنی مخاصمہ ڈپلومیسی کے ایشوز ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے جو کنسرنز ہیں, اس کے تحفظات ہیں, ان کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے ان نیوکلیئر ٹاکس کے اندر, اور جو فریم ورک سامنے آئے گا اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا؟
جی بالکل. دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر اس کا زیادہ گہرائی میں اس معاملے کا جائزہ لیا جائے تو آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے کہ ایران, سعودی عربیہ ان لائک اسرائیل این پی ٹی کے سگنیٹریز ہیں. جب ان دونوں ممالک نے این پی ٹی سائن کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انٹرنیشنل لیگل اور مورل اوبلیگیشن بن جاتی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی اے کو یہ اجازت حاصل ہے کہ ان کے تمام تر جو ایٹمی پروگرام کے مختلف شعبے ہیں اور حصے ہیں اس کو انڈر انٹرنیشنل اوورسائٹ رکھا جائے. اسی حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہو رہے ہیں. جو بنیادی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کس حد تک بین الاقوامی برادری کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ایٹمی پروگرام کو کتنا فریکوینٹلی اور کس حد تک مانیٹر اور دیکھ سکے. اچھا اب جو پرابلم ہے کہ اگر ایران کا ایٹمی پروگرام یہ انشور کر لیتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی آئی اے کے ذریعے کہ وہ صرف پرم مقاصد کے لیے ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان سب سے زیادہ اس ریاست کو ہوگا جو کہ اب موجودہ حالات میں دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور وہ اسرائیل ہے.
بہت شکریہ.
اس وقت جو این پی ٹی میں جو سچویشن ہے, این پی ٹی بھی کی ریفکون کے حوالے سے بھی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں ناٹ ایران بلکہ ایجپٹ یہ کوشش کر رہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن فری زونز کا جو معاملہ ہے مڈل ایسٹ میں اس کو آگے بڑھایا جائے.
محمد علی ہمارے ساتھ رہیے گا,
اسرائیل کا ہے.
ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چودھری نعمان ظفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں جس کا بہت دورانیہ ہمارے پاس مختصر ہوگا اس کو ہم نے بہت کوئک ایک انالیسز اس پہ آپ کا لینا ہے جس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ 9/11 کے دہشت گرد حملے کے بعد دنیا کو کن اثرات کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پہ تین ملکوں کو, اور وہاں پہ جو کیجویلٹیز ہوئیں, جو ہلاکتیں ہوئیں, جتنی والیوم میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, کیا اس کے اگینسٹ جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں ہوئیں ان کا وزن ان کے برابر ہے, کہیں پہ وہ ہم پلہ ہیں, کہیں پہ وہ توازن نظر آتا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. ایک بین الاقوامی تنظیم ہے انٹرنیشنل فزیشین فار پریونشن آف نیوکلیئر وار, اس نے فزیشین فار سوشل ریسپانسبلٹی اینڈ فزیشین فار گلوبل سروائیول ان کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ بنائی ہے. آپ کو پہلے یہ بتاتے چلیں کہ امن کا نوبل انعام یہ تنظیم حاصل کر چکی ہے. ایک رپورٹ جو جاری کی ہے جس کا ٹائٹل دیا گیا ہے باڈی کاؤنٹس کیجویلٹی فگرز آفٹر 10 years آف دا وار آن ٹیرر. اس میں انالیسز یہ کیا گیا ہے کہ تین ملکوں میں خاص طور پہ جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ ایک مارکا ہمیں بپا نظر آیا, اس میں کتنی کیجویلٹیز ہوئیں. رپورٹ کے چند یا سیدھا سیدھا نکات یہ ہیں. رپورٹ میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت دنیا کے جو انالسٹ ہیں, مبصرین ہیں, تجزیہ کار ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کے سامنے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ کہیں کم ہیں. ایکچولی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1.3 million لوگ, یعنی 13 lakh لوگ اس سارے عرصے میں ہلاک ہوئے ہیں, مارے جا چکے ہیں ان جنگوں میں, خواہ وہ لوکل پھر اس سے ریلیٹڈ انسرجنسیز تھیں, خواہ وہ ایریل اسٹرائکس تھے, خواہ وہ پھر وہاں پہ جو ملیٹنٹس گروپس بنے ان کے حملوں میں مارے گئے, تو ٹوٹل جو لوگ مارے گئے وہ 1.3 ملین ہیں. اس میں خاص طور پہ ایک ملین کا تعلق تو عراق کے ساتھ ہے, 2,20,000 کا فگر جو ہے اندازن سامنے آ رہا ہے کہ یہ افغانستان میں مارے گئے ہیں, اور جو پاکستان میں ایگزیکٹلی ایک انہوں نے بتایا ہے 81,325 لوگوں سے لے کے 81,860 تک بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس پچھلے عرصے میں 9/11 کے بعد مارے گئے ہیں. اگر ہم پاکستان پہ فوکس کریں, سویلینز 48,504, جرنلسٹ 45, سویلین کلڈ بائی ڈرونز 416 سے 951 کے درمیان, اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ اس میں مارے گئے 5,498, اور جو ملیٹنٹس اس میں ہلاک ہوئے وہ 26,862. تو یہ وہ فگر ہے, یقیناً اگر ہم آج تک اپنے پروگراموں میں بھی جو ذکر کرتے ہیں تو ایک ٹینٹیٹیو اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 55,000 پاکستانی مارے گئے ہیں, جس میں 5,000 یا 6,000 پاکستان کی آرمی اور باقی سویلین ہیں یا ملیٹنٹ ہیں. تو یہ تعداد یقیناً اس سے کوئی کم از کم کم و بیش جو ہے وہ 70% زیادہ ہے جو اس میں بتائی جاتی ہے. لیکن ادارہ یہ کہتا ہے جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ ابھی بھی یہ بہت ماڈسٹ اور بہت کنزرویٹو وہ کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں, ایکچوئل تعداد مارے جانے والوں کی اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ تھا کچھ ان کا انڈیکس جس کا ہم نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے, انالیسس ہم لیں گے کوئک. نعمان ظفر صاحب, ان اعداد و شمار پر نمبر ایک تو یہ بتائیے کہ کیا آپ چونکے ہیں, کیونکہ آپ تو ڈائریکٹلی اس کو سپروائز کر رہے ہیں, نمبر ایک, اور نمبر دو یہ کہ جو جتنے بڑے والیوم میں یہ ہیومن لائف گئی ہے, ہیومن لاسز ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں اس کے مقابلے میں جو گینز ہوئی ہیں وہ کتنی ورتھ رکھتی ہیں؟ کیا دہشت گردی کمزور ہوئی ان پچھلے 14 برسوں میں, یا وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ نظر آتی ہے؟
دیکھیں, یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ بالکل چونکانے والے نہیں ہیں میرے لیے, کیونکہ میں کئی عرصے سے, بلکہ آپ کے پروگرام میں بات اب اس پہ ہو رہی تھی, تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یار ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کس کو کیا پتا کہ کون کس کو مارے اور کتنے لوگ مارے ہیں. لیکن جس جگہ بھی اٹیک ہوتا ہے, کوئی بڑا ملک سپر پاور جیسے امریکہ آیا ہے افغانستان میں, عراق میں, دوسری جگہوں پر, تو وہ فیکٹس اینڈ فگر کہاں سے آتے ہیں وہ انہی کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا تھا.
اور رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو
دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا اور وہ 50 دہشت گرد مارے.
ایگزیکٹلی, رپورٹ میں بھی میں آپ کو قطع کلامی کی معافی, یہی حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ فگرز ہیں جو حکومتوں نے خود رپورٹ کی ہیں.
وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جس طرح بھی آرگنائزیشن تھی, انہوں نے اچھی ایفرٹ کی, مطلب کوشش کی ہے اور معلومات نکالی ہیں, تو یہ جو فیکٹس اینڈ فگر آئے وہ ٹھیک ہے, ایک اچھے ہیں, لیکن میرا ابھی بھی خیال ہے کہ ہم ایک مطلب انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں تو وہ فیکٹس اینڈ فگر سے بہت زیادہ آئیں گے, خاص طور پہ پاکستان میں.
دوسرا اینگل اس کا کہ جو ہیومن لائفز اگینسٹ گینز, ان کا موازنہ کیسے کریں گے,
جہاں پہ یہ بمباری ہوتی ہے, جب ایک بم آپ کا ایکسپلوڈ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سویلین ہے یا وہ کون سا ہے, تو پورے گاؤں کو جو ہے نا اڑا دیتا. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے ہمیں گینز زیادہ ہوئے ہیں یا ہم کو نقصان زیادہ ہوئے. دیکھیں, اس پہ تو بالکل میرا دماغ بالکل کلیئر ہے کہ جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں ان میں ہم کو بالکل بھی گین نہیں ہوا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں انہوں نے کوئی حملے کر کے کوئی القاعدہ کو نقصان ہو, اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے تو ابھی القاعدہ ختم ہو گئی ہے, یا وہ افغانستان ابھی سیکیور ہو, کیونکہ حالات جو ہم کو نظر آتے ہیں یہ ہم یہ اس بات کی نگیشن کرتے ہیں کہ نہیں جی, القاعدہ بھی وہیں پہ موجود ہے, دہشت گردی بھی وہیں پہ موجود ہے, ان کی رپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, سی آئی اے کی رپورٹس ہیں کہ القاعدہ ختم تو نہیں ہوئی. ہاں, حالانکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیے ایک ریجن سے دوسرے ریجن کے اندر, جس کا نام لیتے ہیں کہ جتنے چمن چلے گئے ہیں اور کچھ دوسری جگہوں کے اوپر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ختم کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو دیکھیں یہ ملٹری ایکشن ہے یا پھر اسٹریٹجی کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی پوری اسٹریٹجی ملٹری ایکشن کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, افغانستان قاعدہ کیوں وجود میں آئی, یا ان کو یہ لوگ مل جاتے ہیں اتنی آسانی سے, یا پاکستان میں جو طالبان کو لوگ اتنی آسانی سے سوئسائڈل والے مل جاتے ہیں وہ کیوں, کیونکہ دیکھیں ہمارے سوشل
پرابلم ہے, اکنامک ریزن ہے, سوشل اکنامک ریزن ہے جن کو
شروع سے ہے ابھی تک ہے, پاکستان میں جسٹس نہیں ہے, رول آف لا نہیں, اس کی وجہ جب تک آپ ان معاملات کو ہینڈل نہیں کریں گے, اس کو نہیں کریں گے, ایڈریس نہیں کریں گے, تو یہ تو معاملہ, اب آپ دیکھیں
میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, مجھے بہت کم وقت ہے میرے پاس, مجھے اس کو سم اپ کرنے میں. سید محمد علی صاحب جی جی نعمان نعمان جی ایک جی سید محمد علی صاحب اب آپ رسپونڈ کیجیے گا کائنڈلی, کیونکہ آپ پہلے آواز اوور لیپ کر رہی تھی غالباً میری آواز میرے لیے.
بلکہ ضروری ہے کہ ریاست ان وجوہات کا خلا کما کرے جس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلتی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ریاست اور معاشرے کے درمیان جو گیپ ہے اس کو نان سٹیٹ ایکٹر کو ایکسپلوئٹ نہ کرنے دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ یا جو سوسائٹی ہے اس کا کمپلیٹ کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ اسٹیٹ کے اداروں پہ ہو.
نہیں علی یہ تو آپ پریونشنز بتا رہے ہیں, فیوچر سولوشنز دے رہے ہیں
سے بچے, اور وہ معاشرتی سیاسی اور معاشی مسائل پیدا نہ ہونے دے جن کی وجہ سے معاشروں میں دہشت گردی.
علی آپ نے یہ بات آگے بڑھائی, اس کا اگلا پہلو آپ نے بتایا بہت اچھا ہوا, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اوور آل پہلے آپ رپورٹ پہ کمنٹ کریں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہیومن کاسٹ دی گئی ہے اس کے اگینسٹ جو گینز ہیں ان کی کیا ورتھ ہے.
میں ایگزیکٹ فگرز کے حوالے سے تو میں اگری کروں گا جو انہوں نے پہلے میرے ساتھی نے کہا ہے, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ جنگ کے دوران بالکل ایگزیکٹ معلومات, کیونکہ مختلف سورسز سے آپ کے پاس کریڈیبلی اور ویریفائیبلی آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو یہ چیز کوائٹ آبویس ہے کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں, اور تمام اس کی بنیادی وجہ ایک بہت مختصراً یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی فوجی صلاحیت, میں چونکہ اس شعبے سے متعلق بھی رہا ہوں اور پڑھانے اور پڑھنے اور ریسرچ کے حوالے سے, ان کی صلاحیت ٹریڈیشنلی روایتی انداز میں ڈیزائنڈ ہے ٹو فائٹ ادر اسٹیٹس کنونشنل آرمیز, اور دے آر ناٹ ڈیزائنڈ پرائمرلی ٹو ڈیل وتھ کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹو ڈیل وتھ دا ٹیررسٹ تھریٹ. تو ان کی کیپیبلٹی ان کے ریسورسز ٹیلر میڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دوسری ریاست کے روایتی حملے کے خلاف تیاری کرنا اور اس سے نمٹنے کے لیے زیادہ ریسورسز اور ٹریننگ ایلوکیٹ کرتے ہیں. لیکن جو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو رویوں سے سوچ سے معاشی اعتبار سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. اس کا کلا کما کرنا صرف فوجی اعتبار سے جیسا کہ میرے ساتھی نے پہلے بھی کہا ممکن نہیں ہے.
باقی فیکٹرز کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا, سوشل اپلفٹ بہت ضروری ہے, انجسٹس جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا کرنا ہوگا, سوشیو اکنامک انجسٹس کا. بہت شکریہ, میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, بہت شکریہ آپ کا اور نعمان ظفر صاحب آپ کا, دونوں مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے سلسلے میں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین کوئکلی ہم جائیں گے ورلڈ کپ پہ بات کریں گے, کرکٹ ورلڈ کپ 2015 اس کا فائنل ہو چکا اور آسٹریلیا پانچویں مرتبہ یہ مارکہ مارنے میں اور دنیا کو کرکٹ کی دنیا کو چیمپئن کرنے میں کامیاب رہا. آسٹریلیا نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے مخالف نیوزی لینڈ کو جو اس ورلڈ کپ کا میزبان بھی تھا شکست دے دی. توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ کانٹے کا مقابلہ ہو, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو دونوں ٹیموں کے درمیان پچھلا میچ ہوا وہ بہت زبردست تھا, لو اسکورنگ تھا لیکن بہت فائٹ ہوئی, لیکن ٹوٹلی یک طرفہ ہوا. شائقین کرکٹ کو شاید اس حوالے سے مایوسی ہوئی ہوگی, لیکن بہت سارے لوگ جو یہ پہلے کہہ رہے تھے, جو اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اس میچ کو, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بکس پہ جائیں, ریکڈز پہ جائیں اور ٹیموں کی گیمز پہ جائیں تو آسٹریلیا کا پلہ بھاری نظر آتا ہے, لیکن نیوزی لینڈ جو ہے وہ جس اسپرٹ کے ساتھ کھیل رہی ہے اگر اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی تو وہ جیت سکتی ہے, لیکن نیوزی لینڈ اپنا یہ مومنٹم اپنا یہ اسپرٹ اس میں کامیاب نہ ہو سکی اس کو برقرار رکھنے میں. شروع سے ہی جو لاسز ہوئے تو شاید گیم میں دو اوور کا کھیل ایسا تھا جس میں لگا کہ نیوزی لینڈ کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کر سکتی ہے, جب 30 اووروں میں 130 کے قریب یا 25 کے قریب سکور تھا, تین وکٹیں گر چکی تھیں 150 کے قریب, اور لگ رہا تھا کہ باقی 15-20 اووروں میں اگر 150-100 رنز بن گیا تو ایک اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن اگلے 30-35 رنز میں پوری ٹیم جو ہے وہ کلیپس کر گئی, بڑے بڑے جو نام تھے وہ ڈلیور نہ کر سکے. انالیسز ہم لیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے, ہمیں ایک تو ہمارے ساتھ ہماری ساتھی مدیحہ انور موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں حنیف محمد صاحب جوائن کریں گے, جلال الدین صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال الدین صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جلال الدین صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں سن رہا ہوں
جی. کوئکلی آپ اپنا انالیسس دیجئے گا, کیا یہی ریزلٹ متوقع تھا؟ نیوزی لینڈ اس سے بہتر گیم کر سکتی تھی, کیا واقعتاً وہ اپنے نروز کو قائم نہیں رکھ سکی, یا وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ اینڈ ہوم کراؤڈ سیم ریجن ہونے کے باوجود بڑے گراؤنڈز پہ کھیلنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا, کیا وجہ بنی کہ نیوزی لینڈ بالکل آف کلر نظر آئی اور وہ ٹیم نظر ہی نہیں آئی جس نے ورلڈ کپ کے پچھلے میچز کھیلے, ان بیٹن وہ فائنل تک پہنچی تھی؟
دیکھیں بالکل بھی اس طرح کا رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں تھا, کیونکہ جس طرح نیوزی لینڈ پرفارم کر رہی تھی اور بڑے کروشل میچز میں اس نے میچز جیتے ہیں, مطلب جو آپ نے آسٹریلیا کے میچ کی بات کی تھی گروپ کے, وہ بھی میچ بہت کلوز تھا مگر جیتا نیوزی لینڈ, اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ سے بھی ٹف میچ کو آخر میں جیتا, تو یہ ایکسپیکٹیشن تو بالکل بھی نہیں تھی. ہاں اس میں کچھ چیزیں ضرور ہوئی ہیں, جس میں ایک تو گراؤنڈ کی جو بات آپ نے کی وہ بالکل صحیح ہے, مگر وہ ایک چھوٹا سا رول پلے کرتا ہے کہ آپ نے نیوزی لینڈ سے باہر نہیں کھیلا تھا, اتنے ہیوج کراؤڈ کے سامنے ان آسٹریلیا کھیلا ہے, وہ ایک تھوڑا سا فیکٹر ہوتا ہے. مگر مجھے ایسا لگا کہ جو آج ایک تو جو میکلم ان کے ہمیشہ سے ایک فورس رہے ہیں جو میچ جتانے میں بہت ان کا رول پلے کرتے ہیں, آج تھوڑا سا بال ارلی جو اوورز اس میں موومنٹ ہمیں نظر آئی تھی, اور اس موومنٹ کی بیس پہ وہ جو ان کا ایک اسٹائل تھا بیٹنگ کا جس کی طرح وہ نیٹ ہٹنگ کرتے تھے وہ کر نہیں سکے اور جلدی آؤٹ ہو گئے,
اور اس کے بعد وہ سنبھل ہی نہیں سکی ٹیم, اسی لیے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو نیتن خان آفریدی بھی کہا ہے بعض لوگوں نے, تو کہ تھوڑی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ ان کی طرف سے رہی. اسی طرح ان کے جو ڈبل سینچری سکور کرنے والے تھے, ایک سیدھی آتی ہے آف بریک بال, کوئی ایسی غیر معمولی نہیں تھی, بڑی آرڈینری شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے ان کے مارٹن گپٹل جو ہیں.
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آج تھوڑا لگا ایسا جو اگر آپ بائی فیس بھی ہٹنگ کرے تو پریشر تھوڑا سا نیوزی لینڈ بن رہا ہے, یا تو شاید کئی دفعہ ورلڈ کپ میں آئے تھے اس کو وہ شاید بہت زیادہ اس کو کہنا چاہیے کہ
وہ اس پریشر کو لے نہیں سکے ہیں,
اس کی وجہ سے باقی آسٹریلیا کو بھی کریڈٹ جائے گا, انہوں نے بڑی اچھی لائن لینتھ پہ بالنگ کری, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ جب وکٹس گری تو وہ امپیکٹ نہیں رکھ سکے اپنا اس فلو کو جو ایک پارٹنر شپ کے علاوہ, یہ ساری چیزیں اصل میں دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں ایک طرح سے بہت طرح سے بیلنس تھی, مگر
نروس
کا تھی کہ ڈے کو کیسے یوٹیلائز کریں گے, جس دن میچ ہو رہا اس دن سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے, تو وہ میں سمجھتا ہوں نیوزی لینڈ اس میں فیل ہو گئی, اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ گراؤنڈ
جو ٹیم تقریباً 7 بار فائنل کھیل چکی تھی اس نے اس کو یوٹیلائز کیا. جلال الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا خیر مقدم, آپ نے
بہت دن سے جیتے جا رہے تھے تو کبھی تو ہارنا تھا, وہ بھی ایک چیز اس میں سامنے آئی, مگر میں تھوڑا سا انڈر پریشر نظر آئے وہ,
اور اس وجہ وہ بالکل اپنی کھیل نہیں پیش کر سکے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مدیحہ انور آپ ہمیں بتائیے گا, ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیاں نیوزی لینڈ کے ساتھ تھیں, اور لیکن آپ کا انالیسز آپ کا بھی یہی تھا کہ آسٹریلیا اسٹرانگ نظر آتی ہے, کیا کہیں گے؟ آسٹریلیا 5ویں بار ورلڈ چیمپئن ہوا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی ٹیم اتنی پاورفل نظر آئے, سب سے زیادہ ایونٹس وہ جیتی جائے, تو پھر یہ بھی کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بہرحال 3 بار متواتر جیتا ورلڈ کپ, پھر ایک ورلڈ کپ بیچ میں یہ ہارا جو انڈیا جس کو چیمپئن کر رہا تھا, اور اگلا ورلڈ کپ پھر آسٹریلیا کے پاس, اس کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس فتح کو آپ ایلیبوریٹ کریں.
دیکھیے سب سے پہلے یہ بات کہ واقعی نیوزی لینڈ کی ہار کا بڑا افسوس ہے, اور ہار اگر اس طرح سے ہونا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگی کہ 5 ہوئی تھی, تو جیسے آپ کو یاد ہے کہ جو ان کا پول کا جو میچ تھا آسٹریلیا کا نیوزی لینڈ کا, وہ کتنا ٹف تھا, اگر اس میں نیوزی لینڈ ہار بھی جاتا تو ہم کہتے کہ نہیں جی دیکھیں بڑی ایفرٹ کر کے, لیکن آج مجھے ایسا لگا کہ شروع سے ہی ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیے, وہی بات ہے کہ میرے خیال میں میچ کا ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا جہاں پہ میکلم آؤٹ ہو گئے پہلے ہی اوور کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ انہیں شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا, وہی جو جلال صاحب ابھی بات کر رہے تھے موومنٹ ہو رہی تھی وہ 1-2 اوور سہتے اور اس کے بعد پھر کھیلتے, وہی میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس کے بعد وکٹیں بہت زبردست سے گر گئیں, اسکور بورڈ پہ کوئی اسکور نہیں تھا.
صرف جیسے میں دیا میں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ لگا کہ 35 اوور تھے غالباً, 150 اسکور تھا, 3 ہی آؤٹ, اور وہ ایک لمبی پارٹنرشپ ہو گئی تھی ٹیلر کے درمیان اور ان کے, لیکن وہ اس کو پھر بھی یوٹیلائز نہیں کر سکے, جیسے ہی وہ شروع ہوا بالکل آپ کو کریکٹر کچھ پاکستان ٹیم والا نظر نہیں آیا.
بالکل ویسا ہی نظر آیا, بالکل درست بات ہے, میرے خیال میں وہی بات ہے جو آپ نے ابھی شروع میں کی تھی کہ نرو کا گیم ایک تو یہ ہوتا ہے, تو کل ان کے نرو ٹھیک نہیں تھے, دوسری بات یہ کہ واقعی یہ بات بھی درست ہے کہ اگر آسٹریلیا یہ 5ویں دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہے بہت ہی اکثر پر لگنا شروع ہو جاتا ہے, بٹ جیسا آپ یہ مت بھولیے کہ اگر کوئی ٹیم ایسی ہے جس نے ہر چیز میں اتنی محنت کی ہے کہ آپ ان کی بالنگ دیکھیے, بیٹنگ دیکھیے, فیلڈنگ دیکھیے, تو پھر شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ جیتے ہیں, کیونکہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں آپ اس کا پھل کھا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آسٹریلیا نے یہ میچ ٹکے میں جیتا ہے, آسٹریلیا نے یہ ٹورنامنٹ ٹکے میں جیتا ہے, ایسا پتہ ہی نہیں ہے. آسٹریلیا نے سارے میچز میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, آئی گیس شاید انہوں نے باقی سب ٹیموں کے لیے ایک سیٹ کیا ہے بینچ مارک کی یہ ہے, اور اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو اس انداز میں کھیلیے, اس کو اس طرح سے لینا چاہیے.
اچھا مدیا, ایک ٹریبیوٹ ہم دیں گے ذرا کلارک کو. میں دیکھ رہا تھا 33 سال ان کی عمر ہے, کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں. میں ایک پوائنٹ ذرا لنک کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ, اپنے لسنرس کے لیے بھی. مصباح ہمارے 42 کے ہیں, بہت اچھے پلیئر ہیں, لیکن T20 جس کا فارمیٹ تین اوورس کی گیم ہے, اس میں وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتے, لیکن 5 روزہ کرکٹ کے ساتھ وہ ابھی بھی کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں. آفریدی کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ خطرات ہیں کہ T20 میں اگر وہ اب بھی جڑے ہوئے ہیں تو مقصد یہی کہ اگر ایک دو اچھی پرفارمنسز دے گئے تو پاکستانی قوم جو بلبلا اٹھے گی کہ ODI میں اس کو شامل کریں. کلارک اتنی گریس کے ساتھ ایگزٹ کر رہا ہے, کوئی نہیں کہے گا واپس آ جائیں. سنگاکارا اتنی گریس کے ساتھ چلا گیا, 4 سینچریاں سکور کی, اور کہا کہ اس کا تعلق میری ریٹائرمنٹ کا تعلق میری فارم سے نہیں, میری فیلنگ کے ساتھ ہے. پاکستانی جو کرکٹ فینز ہیں وہ اس چیز کو کب پک کریں گے اور ایجوکیٹ ہوں گے؟ کوئکلی 20 سیکنڈ ہے.
اگر میرے خیال میں نہیں ہوں گے, اگر یونس خان ابھی بھی چمٹے میں ہیں اور یونس خان ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کپتانی کے اہل بن سکتے ہیں, تو پھر آپ سوچ لیجیے کہ ہمارا شاید ایک مائنڈ سیٹ یہ. مصباح میرے خیال میں ٹھیک ہے, ٹیسٹ مصباح دیکھیے ہمیشہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن ہاں آفریدی اور یونس خان جیسے جو ہیں, معذرت کے ساتھ میں لفظ کروں گی, یہ ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے ناسور بن چکے ہیں.
بہت شکریہ مدیہ انور, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جلال الدین صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس پروگرام کے لیے پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ ارسلان شریف, اور اسٹوڈیو انجینئرز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹن تھویٹس اور مسٹر زویرنک. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.